اب تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس نے ایسا نہ کیا، نہ پیشگوئی کے زمانے میں اور نہ اس زمانے کے بعد یہ کاروائی کی، بلکہ بعض عیسائیوں نے اس کو بہت ہی اٹھایا کہ ہم تیری جگہ مقدمے کی پیروی کریں گے، تو صرف دستخط کر دے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کیا باعث ہے؟ اس کا یہی باعث ہے کہ وہ اپنے دل میں خوب جانتا تھا کہ یہ تینوں حملوں کا عذر سراسر جھوٹا اور بے اصل ہے، اور محض اس خوف کے چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے جو ہر ایک وقت پیشگوئی کے دنوں میں اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ جب کہ میرے مباحثے کا نام عیسائیوں نے جنگ مقدس رکھا تھا، تو اس جنگ میں اس سے زیادہ اور کیا فتح ہو سکتی تھی کہ وہ تینوں حملوں کے موقع پر ثابت کر دکھاتا کہ پیشگوئی کے سچا کرنے کے لیے کیسی شرارت اور کمینہ پن ظہور میں آیا، اور یہ کیسی ناپاک کاروائی ہوئی کہ اول جھوٹی پیشگوئی کی گئی اور پھر اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے یہ قابل شرم کام کیا کہ تین حملے کیے۔ کون دانا اس بات کو باور کرے گا کہ ایک مذہبی حریف کی طرف سے تین حملے ہوں اور حضرات عیسائی صاحبان جن کا دن رات نقطہ چینیاں کام ہے وہ خاموش رہیں اور ایسے دشمن کے ساتھ کریمانہ اخلاق کے ساتھ پیش آویں؟ ظاہر ہے کہ اس شریرانہ اور مفسدانہ کاروائی کی کلئی کھولنا ان کے لیے تو ایک فتح عظیم تھا۔ لعنت ہے ایسے کانشس پر کہ جو ایسی موٹی بات کو بھی سمجھ نہ سکے۔ کیا وہ قوم جو افتراء کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہ بہتان لگاتی اور بالمقابلہ ایک بات سننے کی برداشت نہیں کرتی، بلکہ فی الفور حکام کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہوں نے میرے پر یہ احسان کیا کہ سواروں اور پیادوں کو جان لینے کے لیے حملے کرتے دیکھا، پھر بھی صادقوں اور صابروں کی طرح چپ رہے، حالانکہ ایسے موقع پر تو ایک نبی بھی چپ نہیں رہ سکتا۔ حضرت مسیح نے بھی الزام دینے کے وقت زبان کو بند نہیں رکھا، کیونکہ جس خاموشی کا مذہب پر بد اثر پڑے اور جھوٹا صادق سمجھا جائے یا ایک صادق جھوٹا سمجھا جائے، وہ خاموشی حرام ہے۔ پھر آتم صاحب نے ان حملوں کو دیکھ کر برابر 15 مہینے تک کیوں ایسی خاموشی اختیار کی؟ بھلا کوئی عیسائی ہے جو اس کا سبب بتلاوے؟ یا ایسے حضرات مسلمان جو جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی جواب دیں؟ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں، میں نے خود بات کو پھر ہلا کر آتم کو قسم کھانے کے لیے بلایا کہ اگر وہ پیشگوئی سے نہیں ڈرا بلکہ تین حملوں سے ڈرا تو قسم کھاوے، مگر اس نے قسم بھی نہیں کھائی۔ حالانکہ تمام عیسائیوں کے بزرگ ہمیشہ قسم کھاتے رہے، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں کہ قسم کھانا منع ہے۔ پھر میں نے 4000 روپیہ دینا کیا کہ قسم کھا کر 4000 روپیہ لے لیں، لیکن تب بھی قسم نہ کھائی۔ اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں الہامی پیشگوئی میں سری شرط موجود تھی جس سے کسی دشمن اور دوست کو انکار نہیں، اور پھر آتم صاحب نے ایسے عملی اور قولی نمونے دکھائے جو سری ثابت کرتے تھے کہ وہ پوشیدہ طور پر ضرور الہامی شرط کے پابند ہو گئے تھے، تو پھر بعد اس کے یہ کہنا کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، کیا یہ ایمانداری ہے یا بے ایمانی؟ تعصب کا یہ حال ہے کہ یونس کی پیشگوئی پر اعتراض نہیں کرتے جو پوری نہ ہوئی، حالانکہ وہ بغیر شرط کے تھی، مگر اس پیشگوئی میں تو سری شرط تھی اور یہ شرط کے پہلو سے پوری ہو گئی، اور پھر اخفاء شہادت کے بعد دوسرے پہلو سے بھی پوری ہو گئی، تو کیا اس کی سچائی کو نہ ماننا ایمانداری اور انصاف ہے؟ آتم نے میرے پر تین حملوں کی تہمتیں لگائیں، ان تہمتوں میں بارے ثبوت اس کی گردن پر تھا جس سے وہ سبکدوش نہیں ہوا یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گیا۔ اس جگہ ایک ضروری امر کا بیان کرنا حق کے طالبوں کے لیے مفید ہوگا کہ ڈپٹی عبداللہ آتم پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ظہور میں آیا اور پیشگوئی کے پورا ہونے کے بعد جو کچھ عیسائیوں نے امرتسر اور الہ آباد وغیرہ مقامات میں خلاف واقعہ مشہور کیا، اور جو کچھ میری نسبت زبان درازیاں کی گئیں اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تکذیب کی گئی، یہ سب واقعات آج سے 1300 برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر بیان فرمائی ہیں۔ اس پیشگوئی کا مااصل یہی ہے کہ مہدی ماؤد کے ساتھ عیسائیوں کا کچھ مناظرہ اور مباحثہ ہوگا۔ پہلے تو ایک معمولی بات ہوگی، لیکن پھر وہ ایک بڑا امر ہو جائے گا جس کا جا بجا تذکرہ ہوگا، اور شیطان آواز دے گا کہ اس تنازع میں جو مابین مسلمین اور نصارہ ہوگا حق آل عیسیٰ کے ساتھ ہے، اور آسمان سے آواز آئے گی یعنی الہامی طور پر جتلایا جائے گا کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے، یعنی آخر خدا کا الہام پاک دلوں کو جو روحانی طور پر آل محمد کہلاتے ہیں یہ یقین دلا دے گا کہ عیسائیوں کا شور و غوغا ابس تھا اور حق اہل اسلام کے ساتھ ہے۔ حاشیہ: اس حدیث میں لفظ آل عیسیٰ اور آل محمد محض استعارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیاوی رشتوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی آل نہیں تھی، بس اس جگہ بلا شبہ آل عیسیٰ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے اور ہم اس خدا کے فرزندوں کی طرح ہیں اور مر کر اس کی گود میں سوتے ہیں، سو اسی کرینے سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی دنیاوی رشتہ مراد نہیں ہے، بلکہ آل سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرزندوں کی طرح آن رسول اللہ کہ روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں، بلکہ ہر جگہ آل کے لفظ سے آن رسول اللہ علیہ کی یہی مراد ہے، نہ دنیاوی رشتے کے جو ایک سپلی اور فانی امر ہے جو موت کے ساتھ ہی لا انصاب بینہم کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نبی کا نفس کبھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ آل کے لفظ محض اس کی یہ غرض ہو کہ عام دنیا داروں کی طرح ایک سپلی اور فانی رشتے کا لوگوں کو پیرو بنانا چاہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی نظر آسمان پر ہوتی ہے اور اس کا ساتھ عزت اور مبلغ ہمت اس سے پاک ہے کہ وہ بار بار ایسے رشتوں کو پیش کرے جن کے ساتھ ایمان اور صداقت اور تقوی لازم ملزوم نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماوے کہ یہ دنیاوی رشتے اسی دنیا تک ختم ہو جاتے ہیں اور قیامت میں انصاف نہیں رہیں گے، لیکن اس کا نبی ایک ادنا سے رشتے پر ہی زور دیتا رہے جو لڑکی کی اولاد ہے۔ حق تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک اور عظیم الشان انبیاء جو جو کلمات منہ پر لاتے ہیں وہ اس قدر معارف اور حقائق اپنے اندر رکھتے ہیں کہ گویا زمین سے شروع ہو کر آسمان تک جا پہنچتے ہیں، یا یوں کہو کہ آسمان سے زمین تک آفتاب کی شعا کی طرح نازل ہوتے ہیں، اور وہ تمام کلمات اس درخت کی طرح ہوتے ہیں جس کی جڑ نہایت مضبوط اور زمین کے پاتال تک پہنچی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان میں داخل ہوں، لیکن وہی کلمات جب عوام کے محاورے میں آتے ہیں تو عوام کا الانام اپنی محدود فہم اور کوتاہ عقل کی وجہ سے نہایت ذلیل معنوں میں ان کو لے آتے ہیں، جو روحانیوں کے نزدیک قابل شرم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیاوی عقلوں کو آسمان سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں جانتے کہ روحانی روشنی کیا شے ہے۔ اس لیے وہ جل تر اپنی موٹی سمجھ کے موافق نبی کے اعلیٰ مقاصد اور بلند تر اشارات کو صرف دنیاوی اور فانی رشتوں پر ہی ختم کر دیتے ہیں، اور وہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس فانی اور ناپائیدار رشتے کے وراء الورا اور قسم کے رشتے بھی ہوتے ہیں، اور ایسا ہی اور قسم کی آل ہوتی ہے جو مرنے کے بعد منقطع نہیں ہو سکتی اور نفی لا انصاب بینہم کے نیچے نہیں آتی۔ نہ صرف اس قسم کی آل جو فدق جیسے ایک نام کے باغ اور چند رختوں کے لیے لڑتے پھریں اور مشتعل ہو کر کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا کہیں اور کبھی عمر رضی اللہ عنہ کو، بلکہ خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے روحانی آل کا لقب نہایت موضوع ہے، اور وہ روحانی آل اپنے روحانی نانا سے وہ روحانی وراثت پاتے ہیں جس کو کسی غاصب کا ہاتھ غصب نہیں کر سکتا، اور وہ ان باغوں کے وارث ٹھہرتے ہیں جن پر کوئی دوسرا قبضہ ناجائز کر ہی نہیں سکتا۔ پس یہ سفلی خیال باز اسلامی فرقوں میں اس وقت آ گئے ہیں جبکہ ان کی روح مردہ ہو گئی اور اس کو روحانی طور پر آل ہونے کا کچھ بھی حصہ نہ ملا، اس لیے روحانی مال سے لاوارث ہونے کی وجہ سے ان کی عقلیں موٹی ہو گئیں اور ان کے دل مقدر اور کتابین ہو گئے۔ اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدا تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے، لیکن کلام اس بات میں ہے کہ کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے۔ تعجب کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے آل ہونے کی یا اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں کرتے اور ایک فانی رشتے کو بار بار پیش کیا جاتا ہے جس کے ساتھ روحانی وراثت لازم ملزوم نہیں، اور اگر یہ فانی رشتہ جو جسمانی تعلق سے پیدا ہوتا ہے ضروری طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک حقدار ہوتا تو سب سے پہلے قابیل کو یہ حق ملتا جو حضرت آدم علیہ السلام کا پلوٹا بیٹا اور پیغمبر زادہ تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح آدم ثانی کے اس بیٹے کو حق ملتا جس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے انہ عمل غیر صالحین کا لقب پایا۔ تو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفلی رشتے کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے تب بھی بوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتے کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے، وہ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے، جبکہ فانی جسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو کیا روح کا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ بلکہ حدیث صحیح سے اور خود قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ روحوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں اور ازل سے دوستی اور دشمنی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا لازوال اور ابدی طور پر آل رسول ہونا جائے فخر ہے یا جسمانی طور پر آل رسول ہونا جو بغیر تقویٰ اور طہارت اور ایمان کے کچھ بھی چیز نہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان کرتے ہیں، بلکہ اس تحریر سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان کے لائق صرف جسمانی طور پر آل رسول ہونا نہیں کیونکہ وہ بغیر روحانی تعلق کے ہیچ ہے اور حقیقی تعلق انہی عزیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو روحانی طور پر اس کی آل میں داخل ہیں۔ رسولوں کے معارف اور انوار روحانی رسولوں کے لیے بجائے اولاد ہیں جو ان کے پاک وجود سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان معارف اور انوار سے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ایک پیدائش جدید ان انوار کے ذریعے سے پاتے ہیں وہی ہیں جو روحانی طور پر آل محمد کہلاتے ہیں۔ اور پیشگوئی مذکورہ بالا میں شیطان کا یہ آواز دینا کہ حق آل عیسیٰ کے ساتھ ہے، یہ شیطان کا کلمہ اس وجہ سے بھی دروغ ہے کہ وہ روحانی طور پر مشرکوں کو حضرت عیسیٰ کی آل ٹھہراتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والے آسمان پر ان کے ساتھ کچھ حصہ نہیں پا سکتے اور نہ ان کے وارث ٹھہر سکتے ہیں، پھر وہ روحانی طور پر ان کے آل کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ مین ہو چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا، اور جب آتم کی زندگی کے وقت اور نیز اس کے فوت ہونے کے بعد ہمارے وہ رسائل اور اشتہار شائع ہوئے جن میں نہایت صاف اور مدلل طور پر ثابت کیا گیا تھا کہ آتم کے متعلق جو پیش گوئی تھی وہ کمال صفائی سے پوری ہو گئی، تو تمام اہل انصاف اور دیانت نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، کیونکہ وہ پیش گوئی ایسی صفائی اور قوت اور عظمت سے بھری ہوئی تھی کہ نہ صرف ایک پہلو سے بلکہ دو پہلو سے ثابت ہو گئی تھی۔ یعنی ایک یہ پہلو تھا کہ آتم نے اعلامی شرط کی پابندی اختیار کر کے اور اپنی عادات سابقہ سے رجوع اختیار کر کے خدا تعالیٰ کے پاک وعدے کے موافق کسی قدر مہلت ملنے کا فائدہ اٹھا لیا۔ ہاں چونکہ اس کا رجوع کامل طور پر نہ تھا اس لیے مہلت بھی کامل طور پر نہ ملی، اور دوسرے اس پہلو سے یہ پیش گوئی ثابت ہوئی کہ جب آتم نے خدا تعالیٰ کی مہلت دینے کا قدر نہ کیا اور سچ کی گواہی نہ دی بلکہ اس نشان کو تین حملوں کے بہانے سے چھپانا چاہا تو خدا تعالیٰ نے جل تر اس کو پکڑ لیا۔ ہاں خدا تعالیٰ نے الاکرام کی پیش گوئی کی طرح جلالی اور کہری رنگ میں اس سے معاملہ نہ کیا، کیونکہ اس نے نرمی سے اپنا برتاؤ رکھا اور الاکرام کی طرح تیزی اور نہایت درجے کی بد زبانی نہ دکھلائی، اس لیے خدا تعالیٰ نے جو حلیموں کے ساتھ حلیم اور سخت زبانوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ نرمی کی، گویا خدا تعالیٰ کی جمالی رنگ کی پیش گوئی کا نمونہ ایوب نبی کی پیش گوئی کی طرح ڈپٹی آتم میں ظہور فرما ہوا، اور اس کی جلالی رنگ کی پیش گوئی کا نمونہ جو قہر اور سختی اور پردہشت طریق سے تھا اکرام میں پورا ہوا، اور ہر ایک طالب حق کو ان دونوں شخصوں کے طریق عمل سے ایک سبق حاصل ہو سکتا ہے کہ کیسے خدا نے نرمی کرنے والے اور زبان کو بند رکھنے والے سے جو ڈپٹی آتم تھا نرمی کی، اور کسی دہشت ناک موت کے ساتھ اس کو ہلاک نہ کیا بلکہ الہامی شرط کو یاد کر کے جب دیکھا کہ آتم ڈرا اور اس نے اپنے عملی طریق میں تبدیلی کی تب خدا نے بھی اس سے نرمی کی اور اس کے رجوع کی وجہ سے دو برس سے بھی کچھ زیادہ اور مہلت اس کو دے دی۔ لیکن شخص ثانی یعنی لیکھ رام کو بباعث اس کی بد زبانی اور سخت گوئی اور دریدہ دہنی اور نہایت درجے کی گستاخی اور پہنچ گوئی کے کچھ بھی مہلت نہ دی، بلکہ اس کو ایسے وقت میں پکڑ لیا جبکہ ابھی اس کی پیش گوئی کی میعاد میں سے قریباً دو برس باقی رہتے تھے۔ بس جس قدر آتم نے اپنے ڈرنے اور لرزاں اور ہراساں ہونے کی وجہ سے پیش گوئی کی میعاد کے دن زیادہ کرا لیے، اسی قدر لیکھ رام نے اپنی بد زبانی اور سخت گوئی کی وجہ سے پیش گوئی کی میعاد کے دن کم کرا لیے۔ یعنی عبداللہ آتم نے پیش گوئی کو سن کر خوف ظاہر کیا اور وہ پیش گوئی کے تمام ایام میں ڈرتا رہا اور روتا رہا، اور ایک لفظ بھی بے ادبی کا اس کے منہ سے نہ نکلا بلکہ صحبت بد سے بھی منہ پھیر کر گوشہ نشین اور خلوت گزین ہو گیا، اور اپنی پہلی عادات بحث مباحثہ اور سخت گوئی سے رجوع کر لیا بلکہ دہشت زدہ ہو کر بالکل چپ ہو گیا۔ اس لیے خدا نے جو رحیم و کریم خدا ہے اپنی الہامی شرط اور وعدے کے موافق اس کی زندگی کے دن کسی قدر بڑھا دیے، لیکن لیکھ رام پیش گوئی کو سن کر اور بھی خیرہ تباہ ہوا اور پہلے سے بھی زیادہ بد زبانی کرنا اور گالیاں نکالنا اور خدا کے پاک نبیوں کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے خدا نے اس کی زندگی کے دنوں میں سے قریباً دو برس گھٹا دیے جیسا کہ آتم کے دن قریباً اسی قدر بڑھا دیے۔ تو یہ ایک نقطہ معرفت ہے جس سے خدا تعالیٰ کی دو مختلف عادتیں ان دو شخصوں کے ساتھ ظہور میں آئیں جنہوں نے دو مختلف طور پر اپنے جوہر ظاہر کیے۔ بلا شبہ عارفوں کے لیے یہ عجیب دلکش نظارہ ہے کہ کیوں کر خوف اور نرمی کی وجہ سے ایک کی زندگی کے دن بڑھائے گئے اور دوسرے کے دن شوخی اور بدزبانی کی وجہ سے اسی قدر گھٹائے گئے۔ اور بلا شبہ الاکرام کا قصہ ڈپٹی آتم کے قصے کا مصرع ثانی ہے، اور آتم کے قصے سے ذوق اٹھانے کے لیے ضرور ہے کہ ساتھ اس کے الاکرام کے متعلق کی پیش گوئی کا قصہ بھی پڑھا جائے، اور جو شخص ان دونوں قصوں کو باہم ملا کر نہیں دیکھے گا ممکن ہے کہ وہ اچھی طرح اس دقیقہ معرفت کو نہ سمجھ سکے، اور وہ دو رنگ جو جمالی اور جلالی صورت میں ظہور پذیر ہوئے ہیں ان کا لطف کسی کو کب آ سکتا ہے جب تک کہ ان دونوں قصوں پر بالمقابل اس کی نظر نہ پڑے۔ اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس پیشگوئی کے بعد لیکھ رام والی پیشگوئی کو درج کریں تا معلوم ہو کہ جس قدر یہ آتم کے متعلق کی پیشگوئی نرم طور پر رفق اور آہستگی کے ساتھ ظہور میں آئی، ایسا ہی وہ پیشگوئی جو لیکھ رام کے متعلق تھی ایک دہشت ناک نظارے کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی۔ یہاں تک کہ آتم کا جنازہ بھی فیروز پور میں چپکے سے اٹھایا گیا اور چند آدمی عالم خاموشی میں اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر آ گئے، اور کوئی مارکے کا اجتماع نہ ہوا، لیکن لیکھ رام کی موت پر شور قیامت برپا ہوا اور لاہور کے کوچوں اور گلیوں میں ہندوؤں کی گریہ وزاری کی وہ رستخیز قائم ہوئی کہ لاہوریوں کی آنکھ نے شاید راجہ شیر سنگھ کے مرنے کے بعد اس کی نظیر نہ دیکھی ہوگی۔ اور جنازہ ایسے ہجوم خلائق کے ساتھ نکلا کہ گویا وہ دن اہل حنوت کے لیے روز محشر تھا، اور ہم ان لوگوں کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں جنہوں نے محض ظلم کی راہ سے یہ کہہ دیا کہ آتم کے متعلق پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ پیارے ناظرین، تم ہمارے اس بیان کو جو آتم کی نسبت کیا گیا ہے اول غور سے پڑھو اور پھر آپ ہی انصافاً گواہی دو کہ کیا یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس پیشگوئی کے الہام میں رجوع کی شرط تھی، اور پھر کیا یہ سچ نہیں کہ آتم نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنی حرکات سے، اپنے سکنات سے، اپنے مبہوت اور خوفزدہ چہرے اور سخت غم کی حالت سے، اور اپنے بے اصلی اور بے ثبوت افتراؤں سے، اور اپنی قسم سے کنارہ کشی کرنے سے، اور اپنی نالس سے، دردبرداری سے، اور اپنے اقرار سے کہ ایام پیشگوئی میں میں ڈرتا رہا ہوں، اور اپنی عادات سابقہ کو یخلق چھوڑنے سے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے الہامی پیشگوئی کے سننے کے بعد ضرور اپنی مخالفانہ عادات اور مذہبی مخالفت سے اور ایسا ہی ہر ایک قسم کی بے باکی اور گستاخی اور بدزبانی سے ضرور رجوع کیا تھا، اور نہ صرف رجوع بلکہ دل اس کا خوف سے بھر گیا اور اس کا آرام جاتا رہا۔ یہ ہماری طرف سے صرف دعویٰ نہیں بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جن میں سے بعض کا اس نے خود اقرار کیا اور بعض کو پبلک نے بچش میں خود دیکھ لیا، اور بعض اس کے عملی حالات سے معلوم ہو گئیں۔ مگر یہ عجیب حیرت کا مقام ہے کہ باوجود اتنی وضاحت اور اس قدر قرائن اور اس قدر صاف شہادتوں کے، پھر بھی ہمارے مخالف مولویوں اور ان کے پیروؤں نے اس پیشگوئی کا انکار کر ہی دیا۔ چاہیے تھا کہ وہ اس نشان پر جو علمی معارف بھی ساتھ رکھتا ہے، جس سے ایک پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوتی تھی اور جس کے بغیر لیکھ رام والا نشان صرف ایک آنکھ کی طرح رہ جاتا تھا، اور ان دو نشانوں کی ترتیب بگڑتی تھی جو جمالی اور جلالی رنگ میں صفات الہیہ کا پورا چہرہ دکھلاتے تھے، حد سے زیادہ بلکہ زیادہ سے زیادہ خوشی مناتے اور آسمانی نشان کا قدر کرتے اور سجاکھوں کی طرح الہامی شرط کو دیکھتے اور آتم کے قول اور فعل میں اس کا ثبوت پا کر خوشی سے اچھلتے۔ یہ ایک تھوڑی بات نہیں تھی کہ اس پیشگوئی اور لیکھ رام والی پیشگوئی کو ایک دوسرے کے مقابل پر رکھ کر ایک طالب حق کو تجلیات الہیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ گویا اس آئینے سے خدا نظر آ جاتا تھا اور جمالی اور جلالی قدرت کے اسرار کھلتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس پیشگوئی کی تاثیر نے آتم کی سرشت اور عادت پر کس قدر فوق العادت اثر ڈالا، یہاں تک کہ اس کے سننے کے بعد آتم آتم نہ رہا اور گو اس کو ایک قلیل مہلت ملی، مگر پھر بھی پیشگوئی کے اثر نے اس کو نہ چھوڑا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے علماء کے دل نے نہ مانا کہ خدا کے نشان کو قبول کر لیں۔ اب بھی مناسب ہے کہ وہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور ایک محققانہ دل اور دماغ لے کر ذرا سوچیں کہ اب ان ثبوتوں کے بعد پیشگوئی کی سچائی میں کون سی کسر باقی ہے۔ کیا ہمارے ذمہ کوئی بارے ثبوت ہے جس سے ہم سبک دوش نہیں ہوئے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم نے اپنے دعوے کو بہت سے ثبوتوں سے مدلل کر کے دکھلا دیا ہے؟ مگر آتم نے حق پوشی کے لیے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تین حملوں سے ڈرا نہ پیشگوئی سے، اس دعوے سے وہ سبک دوش نہیں ہوا، یہاں تک کہ فوت ہو گیا۔ عزیزو، اب جوان مردی اور تقوی کی راہ سے حق کو قبول کرو، اور مجھے اس بات سے بہت مسرت ہے کہ بعض مولوی صاحبان اب توبہ نامے بھیج رہے ہیں اور جنگ کے اشتہار صلح کے رائج سے بدل رہے ہیں۔ اکثر ناہموار طبیعتیں صاف اور سیدھی سڑکوں کی طرح بنتی جاتی ہیں، اور دلوں کے ویران اور سنسان جنگل وادی کشمیر کی طرح گل و گلزار سے بھرتے جاتے ہیں۔ ناقابلیت اور سستی کی مرض کم ہوتی جاتی ہے، اور جو کچھ پہلے دنوں میں ان پر مشکل تھا اب وہ آسان ہوتا جاتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک سیدھی طبیعت کے لیے یہ راہ صاف اور کشادہ ہے کہ مجھے اور میرے نشانوں کو بآسانی قبول کر لیں، جبکہ وہ اپنے گزشتہ اولیاء کے ایسے خوارق قبول کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے ہاتھ میں کوئی کافی ثبوت نہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسے نشانوں کے قبول کرنے کے لیے ایک لشکر جرار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے پر اپنے ثبوت اور صفائی کی روشنی ڈال رہے ہیں. کسی قسم کی روک ان کو پیش آوے, بلکہ ان کے لیے نہایت خوشی کا یہ موقع ہے کہ یہ دن انہوں نے دیکھا. اس زمانے کو ابھی کچھ بہت عرصہ نہیں ہوا کہ جب ایک پادری بازار میں کھڑا ہو کر اعتراض کرتا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں ہوا, تب کس قدر سچے مومنوں کے دلوں پر صدمہ پہنچتا تھا اور وہ نقول اور اخبار سے جواب دیا جاتا تھا, مگر متعصب دشمن کب مانتا تھا. اور اب وہ زمانہ ہے کہ کوئی پادری ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, اور خدا تعالیٰ کے نشان اس طرح نازل ہو رہے ہیں جیسا کہ برسات کی بارش. بس یہ شکر کا مقام تھا, نہ یہ کہ سب سے پہلے آپ ہی انکار کرنا شروع کر دیں. یہ کس قدر فخر کی بات تھی کہ اب بھی اسلام میں صاحب خوارق اور نشان موجود ہیں اور دوسری قوموں میں موجود نہیں. ذرا سوچیں کہ یہ تمام کاروائی اسلام کے لیے تھی یا کسی اور مطلب کے لیے. اب اسلام میرے ظہور کے بعد اس بلندی کے مینار پر ہے کہ جس کے مقابل پر تمام ملتیں نشیب میں پڑی ہیں, کیونکہ زندہ مذہب وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ تازہ بتازہ نشان رکھتا ہے. وہ مذہب نہیں بلکہ پرانے قصوں کا مجموعہ ہے جس کے ساتھ زندہ نشان نہیں ہے. بس یہ کس قدر خوشی کی بات ہے کہ اب اسلامی وجاہت میرے ظہور سے ایک اعلیٰ درجے کی ترقی پر ہے. اس کا نور دشمن کو نزدیک آنے نہیں دیتا. کیا اس میں شک ہے کہ جو اس سے پہلے اسلامی نشانوں کا ذکر کیا جاتا تھا وہ دشمنوں کی نظر میں صرف دعوے کے رنگ میں تھا, اب وہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے اور ہر ایک واعظ اپنے ارادوں میں میری طرف سے امداد پا رہا ہے اور میرے نیک ارادوں کو خدا کی مدد ہر دم سہارا دے رہی ہے. اب ہم دشمن کو صرف ایک بات میں گرا سکتے ہیں کہ اس کا مذہب مردہ اور نشانوں سے خالی ہے, اور اب ہر ایک مسلمان زندہ اور موجود نشان دکھلا سکتا ہے, اور پہلے ایسا نہیں تھا. خوشی کرو اور اچھلو کہ یہ اسلام کے اقبال کے دن ہیں.